بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے اردو.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروں کے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا امریکہ کے انسانیت سوز جرائم کے حوالے سے خصوصی پروگرام۔ خصوصی پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستاں۔ گھر اور گھرانہ ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ ممبئی پیٹرول کی قیمت 105 روپے اور چنائی میں 100 فی لیٹر سے عبور کر گئی۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا سلسلہ جاری۔ امریکی افواج نے بگرام ایئر بیس بھی افغان افواج کی تحویل میں دے دیا۔ جامع ایٹمی معاہدے کی بحالی کا انحصار امریکہ اور یورپ پر ہے۔ سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس سے ایران کے مستقل مندوب کا خطاب۔ اور یورپ ڈیلٹا کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، صحت کی عالمی تنظیم WHO کا انتباہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ہندوستان میں 2 دن کے وقفے کے بعد جمعے کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ ہندوستان میں 4 مئی سے شروع ہونے والے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس درمیان یا دونوں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا یا قیمتوں کو بڑھی ہوئی سطح پر برقرار رکھا گیا۔ ہندوستان میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس درمیان مختلف تنظیموں اور حزب اختلاف کی جماعتوں نے ملک کے طول و عرض میں بارہا پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں روز افزون اضافے کے خلاف مظاہرے کیے، دھرنے دیے اور حکومت سے بڑھتی ہوئی قیمتیں واپس لینے کا مطالبہ کیا، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں کا تعین آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے اختیار میں ہے، حکومت اس سلسلے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ ہندوستان کی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ایسی حالت میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کر رہی ہیں کہ بین الاقوامی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق اس ملک میں جمعے کو پیٹرول 40 پیسے مہنگا ہوا۔ نئے اضافے کے بعد ممبئی میں پہلی بار پیٹرول کی قیمت 105 روپے، چنئی میں 100 روپے اور دہلی نیز کولکتہ میں 99 روپے فی لیٹر سے عبور کر گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق جمعے کو ممبئی میں پیٹرول 105 روپے 24 پیسے اور ڈیزل 96 روپے 72 پیسے فی لیٹر رہا۔ چنئی میں پیٹرول کی قیمت 100 روپے 13 پیسے اور ڈیزل 93 روپے 72 پیسے فی لیٹر ریکارڈ کیا گیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ میں مسلح علیحدگی پسندوں اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان تصادم کی خبر ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا ہے کہ پلوامہ کے ایک گاؤں ہنجن پورہ میں مسلح علیحدگی پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد جمعے کی صبح راشٹریہ رائفلز، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ کے جوانوں کی ایک ٹیم نے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی مہم کا آغاز کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق سیکورٹی اہلکار گاؤں سے نکلنے کے سبھی راستوں کو سیل کرنے کے بعد ایک علاقے کی جانب بڑھ رہے تھے کہ اسی دوران مسلح علیحدگی پسندوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ آخری اطلاع ملنے تک تصادم جاری تھا اور سیکورٹی دستوں کی نفری بڑھا دی گئی تھی۔ ہندوستان نے پاکستان پر اسلام آباد میں اپنے سفارت خانے کی حدود میں ڈرون دراندازی کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے سرکاری ذرائع نے جموں کشمیر میں ہندوستانی فوجی ٹھکانوں پر ڈرون حملوں کی خبروں کے دوران دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد میں واقع ہندوستانی سفارت خانے کی حدود میں پاکستان کی جانب سے ڈرون دراندازی کی گئی ہے۔ نئی دہلی حکومت سے وابستہ ذرائع کے حوالے سے یو این آئی نے رپورٹ دی ہے کہ جس وقت جموں میں ڈرون حملہ ہوا اسی وقت اسلام آباد میں ہندوستانی ہائی کمیشن کے رہائشی حصے کے اوپر ایک ڈرون نظر آیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس وقت ہندوستانی ہائی کمیشن میں کوئی پروگرام چل رہا تھا۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق اس کو ایک انتہائی سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے افسران سے بات چیت کی گئی ہے، جس میں ہندوستان کے سیکورٹی خدشات سے انہیں آگاہ کیا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ہندوستان نے پاکستان پر اپنے ہائی کمیشن کی حدود میں ڈرون دراندازی کا الزام لگایا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ اسلام آباد کسی بھی صورت میں امریکہ کو اپنے فوجی اڈے نہیں دے گا۔ شفقنہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوج کے کمانڈر جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ حکومت کی مخالفت کی صورت میں فوج افغانستان میں کارروائیوں کے لیے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے نہیں دے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس سے قبل کہا تھا کہ اسلام آباد افغانستان سے بیرونی فوجیوں کے نکلنے کے بعد امریکہ کے جاسوسی کے اڈے سے CIA کو انسداد دہشت گردی کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ عمران خان نے زور دے کر کہا کہ پاکستان افغانستان کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے نکلنے کے بعد اس ملک میں جاسوسی اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں انجام دینا امریکی حکام کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بارہا انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں امریکہ کے ساتھ تعاون کی مخالفت کر چکے ہیں۔ اکثریت کا خیال ہے کہ پاکستان میں امریکہ کی اسپیشل فورس یا CIA کی موجودگی تسلیم کرنا ان کے لیے سیاسی خودکشی ہوگی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ دہشت گرد امریکی فوجیوں نے افغانستان کے صوبے پروان کی بگرام ایئر بیس پوری طرح خالی کر دی ہے۔ اسپوٹنک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فاکس نیوز کے ایک سیکیورٹی رپورٹر جینیفر گریفن نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی فوجیوں نے افغانستان کے بگرام ایئر بیس کو، جو اس ملک میں ان کا سب سے بڑا اڈا تھا، بیرونی فوجیوں کے انخلا کے ساتھ ہی خالی کر دیا اور اسے افغان فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وعدہ کیا تھا کہ امریکی فوجی 11 ستمبر کے آخر تک افغانستان سے پوری طرح باہر نکل جائیں گے۔ امریکہ 20 سال سے جاری تباہ کن افغان جنگ میں شکست سے دوچار ہو کر ایسے عالم میں اس ملک سے باہر نکل رہا ہے کہ افغانستان میں اس کی موجودگی کا نتیجہ تباہی و بربادی، جنگ و خونریزی، دہشت گردی، منشیات کی اسمگلنگ میں اضافے اور عوام کے قتل عام کے سوا کچھ بھی نہیں نکلا ہے۔ بگرام ایئر بیس افغانستان میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا اور ایک خوفناک جیل شمار ہوتی ہے، جو تمام جدید ترین سہولیات سے لیس ہے۔ اپنے ملک میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے مخالف افغان شہری یہاں برسوں جیل کاٹ چکے ہیں اور اس پر افغان حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ افغانستان کے صوبے بدخشان میں طالبان اور افغان فوجیوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی پارلیمنٹ میں بدخشاں کے نمائندے کا کہنا ہے کہ صوبے بدخشاں کے شہر فیض آباد کے 8ویں زون پر طالبان کی شدید حملے کے بعد اس شہر کی 5 سیکورٹی چوکیاں سقوط کر گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے میں 8 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ 24 دیگر سیکورٹی اہلکاروں کو طالبان نے قیدی بنا لیا ہے۔ افغانستان میں جنگ، بدامنی، خونریزی، اس ملک میں امریکہ کی 20 سالہ فوجی موجودگی کا نتیجہ ہے۔ افغانستان میں طالبان نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران دسیوں علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور بہت سے علاقوں میں اس گروہ اور افغان فوج کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران نے جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے بڑی قربانی دی ہے، امریکہ اور یورپی ممالک سے کہا ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے کو بچانے کے لیے اپنے وعدوں پر عمل کریں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے ایٹمی معاہدے کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ اور سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 پر عمل درآمد کا جائزہ لیے جانے کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ معاہدے کے احیاء کا انحصار امریکہ اور یورپ کی کارکردگی پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی معاہدے کے بارے میں مذاکرات کے دوران بھی اور معاہدے کے بعد اس پر عمل درآمد کے ذریعے بھی اپنی صداقت کا ثبوت پیش کر چکا ہے۔ ایران کے ایوان صدر کے چیف آف اسٹاف محمود وائزی نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران اس بات کو ہرگز قبول نہیں کرے گا کہ کسی ایسے معاہدے کا رکن بنے جس کے مستقبل کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکے اور اس کے تعلق سے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بنابراً امریکہ کی جانب سے اس بات کی ضمانت ضروری ہے کہ وہ آئندہ اس معاہدے سے نہیں نکلے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران امریکہ کی جانب سے اس ضمانت کے علاوہ امریکہ اور یورپ کی صداقت یعنی اس بات کو بھی پرکھے گا کہ تہران کے خلاف پابندیاں عملی طور پر ختم ہوئی ہیں یا نہیں۔ ایران بارہا اعلان کر چکا ہے کہ پہلے مرحلے میں مقابل فریق اپنے معاہدے اور وعدوں پر عمل کرے اور پھر ایران عملی اقدامات اور اس بات کا یقین حاصل ہو جانے کے بعد کہ اس معاہدے سے اس کے اقتصادی مفادات پورے ہو رہے ہیں، معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ایران کے قومی مفادات کی تکمیل کی ضمانت فراہم نہیں کی جائے گی، ایٹمی معاہدے کی بحالی سے متعلق کسی بھی سمجھوتے پر دستخط نہیں کیے جائیں گے۔ ایٹمی معاہدے میں واپسی اور اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کے بارے میں تمام نکات پر ویانا مذاکرات میں گفتگو ہو چکی ہے، اور اب صرف امریکہ اور تین یورپی ملکوں کی جانب سے سیاسی اور سخت فیصلے کیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدہ بحال ہو سکے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ایٹمی معاہدے اور ایران کے خلاف پابندیوں کے بارے میں امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ اور سابق صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی پالیسیوں میں اب تک کوئی فرق نہیں دیکھا گیا ہے، اور ایٹمی معاہدے میں واپسی کے بارے میں امریکہ پر شک و شبہ جوں کا توں باقی ہے، اس لیے کہ امریکہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس سلسلے میں روس کی دفتر خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے بھی کہا ہے کہ ایران اور ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے بارے میں امریکہ کی پالیسیوں میں اب تک کسی بھی قسم کی تبدیلی کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ 14 جولائی تک، جو ایٹمی معاہدے کی 6ویں سالگرہ کا دن بھی ہے، ویانا مذاکرات کے تحت اس بین الاقوامی معاہدے کی بحالی کا اقدام عمل میں آ جائے گا۔ ایٹمی معاہدے کی بحالی سے متعلق ویانا مذاکرات کے 6 دور مکمل ہو چکے ہیں اور فیصلہ اپنے آخری مراحل کے قریب ہے۔ نیز سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں بین الاقوامی ایٹمی معاہدہ بحال ہو جائے گا۔ ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے آخری اجلاس میں تمام وفود نے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے سلسلے میں مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس معاہدے کی بحالی کے سلسلے میں باقی بچے نکات و مسائل کے حل کے حصول سے متعلق اپنے سنجیدہ اور پختہ عزم و ارادے پر زور دیا ہے۔
شہید قاسم سلیمانی کا قتل بین الاقوامی پہلو کا حامل ایک سنگین جرم تھا، جس نے بین الاقوامی امن و صلح کو بھی خطروں سے دوچار کیا۔ یہ بات اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے نمائندے نے کہی۔ اسماعیل بقائی ہمانا نے انسانی حقوق کونسل کے 47ویں نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کا قتل درحقیقت ایک وحشیانہ، خود سرانہ، ظالمانہ اور غیر قانونی اقدام تھا۔ انہوں نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی حقیقی معنی میں انسانی حقوق کے محافظ تھے، اور داعش دہشت گردی اور اس کے تسلط کو ختم کرنے میں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ انہوں نے شہید قاسم سلیمانی کے قتل کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹ میں استعمال کیے گئے لفظ خود سرانہ قتل کو بہت ہلکا لفظ قرار دیتے ہوئے اس پر بھی اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے رپورٹر نے یہ لفظ اپنی رپورٹ میں استعمال کر کے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کو چھوٹا اور ہلکا دکھانے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس لفظ کا استعمال امریکہ کے مذکورہ غیر قانونی اقدام اور ریاستی دہشت گردی کی حساسیت و اہمیت کو کم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایرانی عوام سپاہ قدس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی کے ہولناک قتل کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، اور اس جرم کے مرتکب عناصر کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے اپنے مطالبے سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہندوستان میں ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ ہندوستان میں ایرانی مصنوعات کے تقاضوں میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں ایران کے سفیر علی چگینی نے کہا ہے کہ ہندوستان میں ایرانی مصنوعات کی بڑھتی مانگ کے پیش نظر ایران و ہندوستان کی مشترکہ پیداوار غیر پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات کا ایک متبادل بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ایران اور ہندوستان کے درمیان غیر پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات کے لیے سہولیات کی فراہمی اور مشترکہ پیداوار کی تمام اہم دستاویزات پر دستخط کی ضرورت ہے تاکہ ایرانی مصنوعات کو براہ راست ہندوستان برآمد کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی کے ساتھ ہندوستان دنیا کی دوسری بڑی منڈی شمار ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، گرد و پیش میں خبروں کے بعد اب سیاسی گفتگو۔ تو آج ہم نے سیاسی گفتگو کے لیے ٹیلی فونی رابطہ کیا دہلی میں ہندوستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی سے۔ سامعین، انتہا پسند سے ہونے اپنی شرنگیزی سے باز نہیں آ رہے ہیں اور مسجد الاقصیٰ پر ان کے حملے جاری ہیں۔ ادھر صہیونی فوج بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اسی صورتحال کے بارے میں سماعت فرمائیں ہندوستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی کی گفتگو۔
جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے رابطہ کیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ جو انتہا پسند صہیونی ہیں مسجد الاقصیٰ اور اس کے آس پاس، جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، یہودی اسے جروسلم کہتے ہیں، وہاں پر مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے فوجی اسرائیل کے وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ خود اسرائیلی فوج غزہ پر 21 مئی کے بعد 3 بار حملے کر چکی ہے۔ غزہ پر جو 12 دن کی جنگ تھی، اس کے بعد جنگ بندی کے دوران تیسری بار، ابھی کل رات بھی آخری حملہ ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حماس کی طرف سے آگ لگانے والے غباروں کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں، اس لیے ہم جوابی کارروائی کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہ حالیہ جنگ میں جس طرح سے ان کو ایک شکست ہوئی ہے، جس طرح سے تقریباً 4,000 راکٹ اسرائیل پر جا کر کے گرے ہیں، جس طرح سے انہوں نے لانگ رینج میزائل کا بھی پہلی بار تجربہ کیا ہے اسرائیل پر، اس کے بعد ایک گھبراہٹ ہے، مسلسل گھبراہٹ ہے، اور اس گھبراہٹ کے نتیجے میں وہ حملے کر رہے ہیں۔ لیکن حماس کی طرف سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے ہتھیار ہیں، ابھی وہ ہتھیار بھی ہیں جو ہم نے ابھی تک استعمال نہیں کیے اسرائیل کے خلاف، اور وہ ہماری طاقت کو ٹیسٹ کریں گے تو بہت زیادہ اس کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ تو یہ بہرحال پرووکیشن ہے انتہا پسند صہیونیوں کی طرف سے، اور یہ کہ وہ کسی طرح سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام جو ہیں، جو فلسطینی عوام ہیں، ان کی سپورٹ حماس کو، خاص طور پہ غزہ میں، یا جس طرح سے مسجد الاقصیٰ جو ویسٹ بینک میں ہے، وہاں جو فلسطینی اتھارٹی ہے محمود عباس کی، اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی حماس سے دوری کریں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے وہ اسرائیل کو پریشانی ہو۔ تو یہ مسلسل حماس کو کمزور دکھانے کی یا کمزور کرنے کی کوشش، عوام کو بار بار یہ بتانے کی کوشش کہ طاقت ہمارے پاس ہے، لیکن اصل میں وہ خود ڈرے ہوئے ہیں۔ جو تجربہ ابھی حالیہ جنگ میں ہوا ہے وہ اسرائیل کے لیے بالکل نیا تھا، اور بہت بڑی ناکامی اس لیے ہوئی ہے کہ اسرائیل کا کوئی بھی علاقہ، کوئی شہر ایسا نہیں بچا جہاں تک حماس کے یا جہاد اسلامی کے راکٹس نہ گئے ہوں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر اسرائیل کی یعنی صہیونی حکومت میں کسی بھی تبدیلی سے یہ امید کرنا کہ وہ کوئی فلسطینیوں کے لیے بہتر ہوں گے، یہ بالکل غیر مناسب بات ہے۔ دوسری بات، نفتالی بینٹ کی شبی اور زیادہ شدت پسند ہے، اور وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں اب سے پہلے کہ میں نے خود عربوں کا قتل کیا ہے، اور عربوں کا قتل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنی امیج اسی طرح سے ہارڈ لائن رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح کے تجربے ابھی ہوئے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نفتالی بینٹ بھی کوئی بہت زیادہ رسک اٹھا کر کے اپنی شدت پسندی ظاہر کرنے میں وہ قاصر رہیں گے، کیونکہ طاقت کا توازن بدل چکا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 تیر 21 ذی قعدہ اور 2 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو جولائی سن 1925 عیسوی کو کانگو کی آزادی کے رہنما پیٹرس لومومبا پیدا ہوئے۔ افریقہ کی تحریک آزادی کو آگے بڑھاتے ہوئے لومومبا نے کانگو کو آزادی دلائی۔ سن 1960 میں کانگو میں جمہوری حکومت قائم ہونے کے بعد لومومبا کو وزارت عظمیٰ اور وزارت دفاع کا عہدہ سونپ دیا گیا، لیکن آزادی کے کچھ عرصے بعد ہی فوج نے غیر ملکی اشاروں پر بغاوت کر دی اور صوبہ کاٹانگا کی علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اس بغاوت کے بعد کانگو کے صدر نے لومومبا کو برطرف کر دیا، اور کچھ سیاسی تغیرات کے بعد فوج نے لومومبا کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا۔ بالآخر سن 1961 میں لومومبا کی موت کی خبر پھیل گئی، جس کے بعد کانگو اور براعظم افریقہ کے دوسرے ممالک کے عوام نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ واضح رہے کہ لومومبا نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، جن میں کانگو میرا وطن سب سے زیادہ معروف ہے۔ دو جولائی 1961 عیسوی کو مشہور امریکی مصنف ارنسٹ ہیمنگوے نے 62 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 21 جولائی سن 1899 عیسوی کو ریاست شکاگو میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں بچپن اور اسکولی تعلیم کے دوران یہ احساس ہوا کہ ان میں ادبی ذوق اور استعداد ہے۔ اسی دن سے انہوں نے اخبارات میں ادبی مضامین اور کہانیاں لکھنا شروع کر دیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نامہ نگار کی حیثیت سے پہلی جنگ عظیم میں شرکت کی۔ ارنسٹ ہیمنگوے نے جنگ ختم ہونے اور جنگی تمغہ حاصل کرنے کے بعد ادبی نگارشات کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنے ناولوں سے شہرت کی بلندی پر پہنچ گئے۔ 1956 میں ان کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ ارنسٹ ہیمنگوے کو شکار کا بہت شوق تھا اور یہی شوق ان کی موت کا سبب بن گیا۔ 2 جولائی 1961 عیسوی کو وہ اپنی بندوق کی صفائی کر رہے تھے کہ اسی دوران اچانک بندوق سے گولی چل گئی اور ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ ان کی کتابوں میں بوڑھا آدمی اور سمندر اور گھنٹیاں کس کے لیے بجتی ہیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ گیارہ تیر سن 1361 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد عالم دین اور شہر یزد کے امام جمعہ آیت اللہ محمد صدوقی یزد میں منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے ایجنٹوں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور ایران کے اسلامی انقلاب کی تاریخ میں تیسرے شہید محراب کے نام سے جاویدہ ہو گئے۔ آیت اللہ محمد صدوقی نے اپنی دینی تعلیم قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ سے حاصل کی اور وہاں آیت اللہ بروجردی اور آیت اللہ خانساری سے بہرہ مند ہوئے۔ آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ترین افراد میں سے تھے۔ آیت اللہ صدوقی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مجلس خبرگان یعنی ماہرین کی کونسل کے رکن منتخب ہوئے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی تدوین میں اہم کردار ادا کیا۔ آیت اللہ صدوقی شہر یزد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نمائندہ تھے۔ عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گرد گروہ ایم کے او نے آیت اللہ صدوقی کو نماز جمعہ کے دوران شہید کیا۔ گیارہ تیر سن 1369 ہجری شمسی کو فن تذہیب اور منیچر آرٹ کے معروف ایرانی استاد محمد علی زاویے کا 78 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے کمال الملک آرٹ کالج میں تذہیب اور منیچر کی تعلیم حاصل کی اور امتیازی حیثیت کے ساتھ فارغ التحصیل ہوئے۔ استاد زاویے نے اپنے کام کے 60 سال کے عرصے میں 2000 سے زیادہ فن پارے تخلیق کیے۔ استاد زاویے کے پہلے فن پارے کو برسلز میں ہونے والی نمائش میں ایک بڑا انعام ملا۔ ان کے بہترین فن پاروں میں چوگان بازی اور خسرو شیریں قابل ذکر ہیں جو ایران کے ثقافتی ورثے کے آرٹ میوزیم میں محفوظ ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے امریکہ کے انسانیت سوز جرائم کے حوالے سے خصوصی پروگرام۔
سامعین، امریکہ کے انسان سوز جرائم کے حوالے سے خصوصی پروگرام کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰر شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم انسانی حقوق سے متعلق امریکی دعووں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ پسند فرمائیں گے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران امریکہ کے انسانیت سوز حملوں کا مسلسل نشانہ بنا ہے۔ ایران کے مسافر بردار طیارے پر خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑے سے میزائل حملہ، ایران کے شہر سردشت پر کیمیاوی بمباری، ایران کی ممتاز سیاسی اور انقلابی شخصیات کا قتل اور 17,000 سے زیادہ بے گناہ ایرانیوں کی شہادت ملت ایران کے خلاف انجام دیے گئے امریکہ کے دشمنانہ اقدامات کا ایک حصہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ظالمانہ پابندیوں کا نفاذ اور ایران کو اپنے ہی مالی ذخائر سے محروم کرنا، کرونا وائرس سے متعلق طبی ساز و سامان اور ادویات کی ترسیل پر پابندی، اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر، انسانی حقوق کے حقیقی پاسدار، دہشت گردی اور انسانیت کے مجرمین کی بیخکنی کرنے میں لاسانی کردار کے حامل جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت امریکہ کی ریاستی دہشت گردی کی کچھ مثالیں ہیں۔ امریکہ کے ان ظالمانہ، جارحانہ اور مجرمانہ اقدامات کا سلسلہ آج تک جاری ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اسلامی جمہوری ایران کو نقصان پہنچانے کے سلسلے میں کسی بھی اقدام سے دریغ نہیں کرتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ امریکی حکام ڈھٹائی کے ساتھ خود کو قوموں کے دفاع، عالمی امن و سلامتی اور انسانی حقوق کا دعوے دار قرار دیتے ہیں، جبکہ امریکہ کے لیے انسانی حقوق کا موضوع صرف اپنے سیاسی اہداف اور تسلط پسندانہ اثر و رسوخ کے حصول کا ایک حربہ ہے۔
دشمن اپنا میں جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام میں جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔
تو ہے شرارے ستم، باعث رنج و علم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ، قلب گلستان پہ، آتش کینا تیری بن کے گری برق بر۔ جور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر، اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر۔ سچ ہے تیری دوستی خوف گراں بار ہے، عالمی رہزن ہے تو، دشمن مکار ہے۔
عاشق چور و جفا، دشمن مہر و وفا، حامل زہر بلا، قاتل شہد صفا۔ دفتر تاریخ میں تجھ سا ستمگر نہیں، فتنہ عالم ہے تو، تجھ سے بڑا شر نہیں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام میں جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام میں جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔
اس عالمی چیلنج کے سلسلے میں تین نکات قابل غور ہیں۔ نقطہ اول، سیاسی ماہیت اور دشمنانہ اہداف، لیکن امریکہ اور یورپ نے ان پر انسانی حقوق کی جھوٹی حمایت کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ انسانی حقوق کی حمایت کا یہ دعویٰ در حقیقت بین الاقوامی اداروں کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک کے داخلی امور میں مداخلت کی راہ ہموار کرنے کا ایک ہتھکنڈا رہا ہے۔ دوسرا نقطہ، انسانی حقوق کے بارے میں مغرب کی منافقانہ اور دوغلی پالیسی۔ مغرب کی یہ دوغلی پالیسی اور فریب کاری کی وجہ سے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اور انسانی حقوق کی حقیقی ماہیت و مدد کرنے والے ادارے اپنے اہداف و مقاصد سے دور ہو گئے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ، مغربی معاشروں پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں مغربی ممالک کے نظریے کی اصل ماہیت کیا ہے، اور ان ممالک میں رونما ہونے والے واقعات نیز عوامی احتجاج سے مقابلے میں یہ ماہیت عیاں ہو گئی ہے۔ انسانی حقوق کے دعوے دار ایسی حالت میں دیگر ممالک کے خلاف قراردادیں پاس کرتے اور بیانات جاری کرتے ہیں کہ اپنے یہاں ہونے والے نسلی امتیاز کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو شدت کے ساتھ سرکوب کرتے ہیں، اور دینی مقدسات و اقدار کی توہین، مسلمانوں کی اظہار رسانی اور یورپی سرحدوں کے اندر مہاجرین پر دباؤ ڈالنے کو قانون پر عمل درآمد اور آزادی اظہار کا نام دیتے ہیں۔ البتہ آج امریکہ میں اپنے ہی ملک کے شہریوں کے خلاف روا رکھی جانے والی سرکاری اہلکاروں کی جاہریت بھی سب کے سامنے آ چکی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان انسانی حقوق کے معنوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مغرب کی نظر میں امریکی عوام کے خلاف تشدد آمیز اقدامات اور یورپ اور امریکہ کے شہروں میں کیے جانے والے نسل پرستی کے واقعات معاشرے کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے دفاعی اقدامات ہیں۔ دوسری طرف مغربی دنیا کے مطابق دیگر ممالک میں سماجی مطالبات کے نام سے ہونے والی شورش اور بدامنی پیدا کرنے والے واقعات کو مغربی حکومتوں اور سفارت خانوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ یہی نہیں مغربی ممالک میں متعدد بیانات جاری کر کے ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں. نیز اپنے زیر نظر ممالک کے خلاف مختلف قسم کی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں, جبکہ مغرب میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بارے میں کوئی ادارہ اور انسانی حقوق کی کوئی بھی تنظیم کچھ نہیں کہتی ہے, اور اس صورتحال کی رپورٹنگ کے لیے کوئی رپورٹر بھی مقرر نہیں کیا جاتا ہے. واضح تر الفاظ میں کہنا چاہیے کہ انسانی حقوق کی حمایت کرنے کے یہ دعوے دار دیگر ملکوں میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہیں, جبکہ خود ان ممالک نے اپنے وحشیانہ جاہریت کے اقدامات کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور خود انسانی حقوق کی پامالی کرنے والے سب سے بڑے ممالک میں تبدیل ہو گئے ہیں. آج جو ممالک کے انسانی حقوق کی حمایت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کو ایک سنجیدہ تاریخی امتحان و آزمائش کا سامنا ہے. وہ ایرانی قوم کے سامنے دہشت گردی میں 17,000 بے گناہ ایرانیوں کے مارے جانے کے تئیں جواب دہ ہیں کہ انہوں نے ایران اور ملت ایران کے خلاف اس طرح کے بھیانک دہشت گردانہ اقدامات پر خاموشی کیوں اختیار کر رکھی ہے. اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے اور کامیابی کے بعد امریکہ نے ملت ایران کے خلاف متعدد جارحانہ اقدامات انجام دیے ہیں. تحقیقات کے مطابق ملت ایران کے خلاف 100 سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے واقعات اور دیگر جارحانہ اقدامات درج ہو چکے ہیں. در حقیقت پوری تاریخ میں اتنے زیادہ اور اتنے وسیع جرائم کے ارتکاب کرنے والا ملک اور حکومت امریکہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. بین الاقوامی تعلقات کے مرکز کے سربراہ مفید حسینی اس بارے میں کہتے ہیں کہ امریکی جاہریت کی مذمت کرنے کے سلسلے میں کہنا چاہیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. امریکہ نے بہت سی جنگوں میں شرکت کی ہے اور امریکی سفارت خانے کالے کارناموں سے بھرے پڑے ہیں, اور ان کالے کارناموں کی فہرست امریکہ کے خفیہ اداروں کے ذریعے منظر عام پر بھی آئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ تنظیم جیسے متعدد بین الاقوامی ادارے, نیز خود امریکہ میں واقع دسیوں ادارے اور تنظیمیں امریکی جاہریت کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں. گزشتہ برسوں میں ہونے والی 100 سے زیادہ جنگوں میں امریکہ یا تو خود ایک فریق رہا یا جنگ میں اس کا مرکزی کردار رہا ہے. تحقیقی دستاویزات کے مطابق امریکہ کے ہاتھ دنیا کے کروڑوں افراد کے خون سے رنگے ہیں. مثال کے طور پر بر اعظم افریقہ میں 5 کروڑ افریقی اور عراق اور افغانستان میں 50 لاکھ سے زیادہ افراد امریکہ کے ہاتھوں مارے گئے ہیں. امریکہ انسانی حقوق کی حمایت کا دعویٰ تو کرتا ہے, لیکن اس نے انسانی حقوق کے بہت سے کنونشنوں پر دستخط نہیں کیے ہیں. علاوہ ازیں امریکہ بہت سے بین الاقوامی معاہدوں سے بھی نکل گیا ہے یا پھر ان معاہدوں پر اس نے عمل درآمد نہیں کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں امریکہ تقریباً 10 بین الاقوامی کنونشنوں اور تنظیموں سے الگ ہوا تھا. ان حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی حقوق کے احترام کا موضوع مغرب کی سیاسی پالیسیوں میں دب کر رہ گیا ہے. انسانی حقوق کے خود ساختہ دعوے داروں کے لیے انسانی حقوق کے مسائل کے بارے میں اقدام کرنے کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ الزام کس پر لگ رہا ہے اور کون ان کی زد میں آ رہا ہے. اس روش کے جاری رہنے سے اسرائیل اور سعودی عرب جیسی جارح مجرم اور بچوں کی قاتل حکومتوں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے کے سلسلے میں مزید کھلی چھوٹ مل گئی ہے, اور یہ حکومتیں پوری ڈھٹائی کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. یہ غلط رویہ اور غلط روش ایسے حالات میں اختیار کی گئی ہے کہ اقوام متحدہ نے اجماع کے ساتھ پاس ہونے والی اپنی متعدد قراردادوں کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے میں اور کسی بھی ذریعے انجام پانے والی دہشت گردی کی ہر روش, ہر رویے اور ہر اقدام کو جارحانہ اور ناقابل قبول قرار دے کر اس کی شدید مذمت کی ہے. اقوام متحدہ کی ان قراردادوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دہشت گردانہ اقدامات کے لیے اکسانے, ان کی منصوبہ بندی کرنے اور اس سلسلے میں کی جانے والی مالی مدد بھی اقوام متحدہ کے اصولوں اور اہداف سے میل نہیں کھاتی ہے. سامعین, اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے, اور سامعین آپ پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. Thank you. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ ہم شہری: ایران نے آئی اے ای اے کے معائنہ کاروں کی نطنز ایٹمی مرکز تک دسترسی محدود کر دی. رویٹرز کا دعویٰ: القدس العربی: صہیونی غاصب افواج نے غزہ کے جنوبی علاقوں پر فضائی حملہ کیا. اور گارڈین: کینیڈا مقامی باشندوں کے بچوں کی لاشیں برآمد ہونے پر مشتعل شہریوں نے ملکہ وکٹوریا کا مجسمہ گرا دیا. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل. روزنامہ قدس: رہبر انقلاب اسلامی کا حکم نامہ جاری، محسنی اجئی نئے چیف جسٹس منصوب. روزنامہ قدس اس بارے میں لکھتا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے جمعرات کو ایک حکم نامے کے تحت حجت الاسلام والمسلمین الحاج غلام حسین محسنی اجئی کو عدلیہ کے سربراہ کے عہدے پر منصوب کر دیا. آپ نے اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ اب جبکہ رئیسی صاحب ایرانی عوام کے ووٹوں سے صدارت کے فرائض انجام دینے کی توفیق پا چکے ہیں، آپ کی قانونی صلاحیتوں، قیمتی تجربوں اور عدالتی کارروائی کی گہری شناخت اور قضاوت میں درخشاں ماضی کے پیش نظر آئین کی دفعہ 157 کے تحت آپ کو عدلیہ کا سربراہ منصوب کرتا ہوں. رہبر انقلاب اسلامی نے آئین کے تحت عدالتی نظام کی ذمہ داریوں یعنی انصاف کے فروغ، عوام کے حقوق کی بحالی، قانونی آزادیوں کی ضمانت فراہم کرنا، قانون پر مطلوب انداز میں عمل کی نگرانی، جرائم کی روک تھام اور بدعنوانی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر تاکید کی. روزنامہ رائے الیوم: سابق سعودی ولی عہد محمد بن نائف کے پیر تشدد کے نتیجے میں بری طرح زخمی، این بی سی. رائے الیوم نے اس بارے میں لکھا ہے کہ امریکی نیوز چینل این بی سی نے اعلان کیا ہے کہ سابق سعودی ولی عہد محمد بن نائف کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دو ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ محمد بن نائف کو اس حد تک مارا گیا ہے کہ وہ مدد کے بغیر چلنے سے معذور ہو گئے ہیں، جبکہ انہیں پچھلی چوٹوں کا درد کم کرنے والی دواؤں سے بھی محروم رکھا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ بائیڈن پر سابق ولی عہد کو بچانے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے. قابل ذکر ہے کہ محمد بن نائف کو مارچ سن 2020 میں گرفتار کیا گیا تھا اور کچھ دن پہلے تک وہ لاپتہ تھے. اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ جنگ: پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دے گا، آرمی چیف. روزنامہ دنیا: پاکستان اور بھارت کا اپنے زیر حراست قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ. اور روزنامہ سہارا: بے روزگاری کے لیے کانگریس اور بی جے پی برابر کی ذمہ دار، مایاوتی. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ منصف: جبری تبدیلی مذہب مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا بہانہ. عرفان خواجہ کا مقدمہ لڑنے کے لیے جمعیت علماء کا اعلان. روزنامہ منصف اس ضمن میں لکھتا ہے کہ جمعیت علماء ہند نے جبری تبدیلی مذہب کرانے کے الزام میں ماخوذ عرفان خواجہ خان کا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے وکیل مقرر کر دیا ہے. جبری تبدیلی مذہب کو محض ایک مفروضہ قرار دیتے ہوئے مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ اس کا مقصد مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے. جمعیت علماء ہند کی جاری کردہ ریلیز کے مطابق تبدیلی مذہب کرانے کے الزام میں یو پی اے ٹی ایس نے مزید 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جن میں سے 1 ملزم عرفان خواجہ خاں ہیں۔ روزنامہ خبریں۔ فوڈ سیکورٹی ہمارے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ بن سکتی ہے، وزیراعظم۔ روزنامہ خبریں اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ اسلام آباد میں کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہم نے اپنی قوم کو آنے والے مسائل سے بچانا ہے تو اس کے لیے زراعت کا شعبہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 40% بچے غذا کی کمی کی وجہ سے معمول کے مطابق نشو نما نہیں کر پاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پہلی مرتبہ پروگرام لے کر آ رہے ہیں اور ان مسائل سے متعلق ہیں۔ ہم جب آئے تو پتہ چلا کہ بچوں کو دودھ بھی خالص نہیں مل رہا اور اس میں مختلف اشیاء ملائی جا رہی ہیں۔ جب خالص کرنے کی کوشش کی گئی تو دودھ کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان جب غلط راستے پر چڑھا تو جس طرح منشیات لینے والے کو نشہ ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی امداد کی عادت ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں اتنے مواقع دیے، یہاں 12 موسم ہیں اور ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں، لیکن کبھی اس طرف ہم نے سوچا ہی نہیں۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ تسنیم نیوز۔ بے وقوف ٹرمپ نے پیغام دیا کہ آپ لوگوں کو 4 وینٹیلیٹر مشینیں دیں گے، ہم نے کہا کہ ہم تمہیں 40 دے سکتے ہیں، صدر حسن روحانی۔ ارنا نیوز۔ جنرل قاسم سلیمانی کا قتل ریاستی دہشت گردی، انسانی حقوق کونسل سے ایران کے سفیر کا خطاب۔ اور مہر نیوز۔ ایٹمی معاہدے میں نئے موضوعات شامل کرنے کا سوال ہی نہیں، روسی وزارت خارجہ کی ترجمان۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے دعا یہی رہی ہے کہ سامعین خیریت سے ہوں۔ سلامتی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کی، اپنے اہل خانہ کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ صحت ہے تو جہان ہے، زندگی ہے تو جہان ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان کی پوری توجہ دیگر امورات کی طرف تو رہتی ہے، لیکن اپنی اور اپنے اہل خانہ کی صحت و تندرستی کے حوالے سے غفلت کا مشاہدہ کیا گیا ہے، خاص طور پر کھانے پینے کے معاملات کے اندر، خاص طور پر آرام اور سکون کے حوالے سے ہم ان چیزوں کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو دین مبین اسلام نے بھی ان چیزوں پر خاص تاکید فرمائی ہے، خاص طور پر کھانا پینا سونا، ان تمام چیزوں پر ایک معین نظر دی ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو یقینی طور پر دنیا اور آخرت میں ہم سرخرو قرار پائیں گے، لیکن جدید دور نے بہت سی ایسی نعمتوں کو ہم سے چھین لیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں الہی قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کے حوالے سے، اور صحت کا بہت بہت خیال رکھیں، خاص طور پر پیادہ روی کریں اور صبح کو جلدی اٹھنے کے عادی ہوں، اسی طریقے سے خواب و خوراک جو ہے وہ منظم طریقے سے اگر انجام پائے تو عمریں بھی طولانی ہوں گی اور صحت بھی انسان کی درست سمت کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائے گی، لیکن اگر معمولات زندگی متاثر ہوئے تو یقینی طور پر صحت انسان کی متاثر ہو سکتی ہے۔ کرونا کے ان ایام میں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں سماجی فاصلے کی رعایت ہو، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیں۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ اب پروگرام میں سامعین کے خطوط شامل کرتے ہیں، اور یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو محمد خان سے غلام نبی سمو صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور سارے پروگرام مجھے بے حد پسند ہیں۔ ویسے اگر اپنی جاب کی بات کروں تو شاید ہی میرے پاس وقت ہو، لیکن میں ریڈیو تہران کی نشریات اپنے علم اور معلومات میں اضافے کے لیے سنتا ہوں۔ خبریں، تبصرے اور دیگر موضوعات پر معلوماتی پروگرام سب کا معیار بہت بلند ہوتا ہے۔
جی جناب غلام نبی سمو صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ مسلسل پابندی کے ساتھ ہمیں خط ارسال کر رہے ہیں اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ خاص طور پر آپ کے خط کے لب و لہجے سے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ریڈیو تہران کے پروگرام آپ کی فکری نشو و نما میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور تربیتی امور اور اخلاقی عنوانات کے حوالے سے آپ ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سن کر ان پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ ہماری خواہش و تمنا یہی ہے کہ سامعین جہاں سے بھی کوئی اچھی بات ان کو ملے اس پر عمل کریں، اور یہی چیز انسان کی ترقی و پیش رفت کے لیے بہترین طریقہ شمار ہوتی ہے۔ اور ریڈیو تہران اپنی پوری محنت کے ساتھ سامعین کے لیے بہترین پروگرام پیش کر رہا ہے۔
غلام نبی سمو صاحب مزید لکھتے ہیں، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رحلت کی 32ویں برسی کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے پروگرام بھی نہایت معلوماتی اور اثر انگیز رہے ہیں۔ من کی بات یہ ہے کہ ریڈیو تہران ہر لحاظ سے مفید اور بہترین ہے۔ رہا سوال آواز کی کیفیت کا، جس پر سامعین تبصرے بھی کرتے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ ہمارے شہر میں ریڈیو تہران کی نشریات اکثر و بیشتر صاف سنائی دیتی ہے۔ کبھی کبھار آواز میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ تمام غیر ملکی نشریات کا مسئلہ ہے۔ فریکوینسیز میں شور کا آنا معمول کی بات ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ سامعین بجلی کے آلات اور موبائل فون اور انٹرنیٹ ڈیوائس وغیرہ ریڈیو سے دور رکھیں، آواز صاف ہوتی چلی جاتی ہے۔ خیر میں کہاں سے کہاں نکل گیا، خط بھی کچھ لمبا سا ہو گیا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ تمام سامعین کو میرا سلام، ریڈیو تہران ایران زندہ باد۔
جناب سمو صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کو جس طرح سے سنا، اور خاص طور پر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی 32ویں برسی کے حوالے سے نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ ریڈیو تہران نے ہمیشہ کی طرح بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی 32ویں برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر کیے، اور سامعین انہیں پسند کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم ان تمام سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس موقع پر تعزیتی پیغامات ارسال کیے اور اس غم کی گھڑیوں میں ملت ایران کے ساتھ کھڑے رہے۔ ریڈیو کی آواز کے حوالے سے، نشریات کی آواز کے حوالے سے آپ نے تحریر فرمایا کہ صاف سنائی دیتی ہے لیکن اتار چڑھاؤ آواز میں رہتا ہے۔ جی یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، اور سامعین اس کی طرف متوجہ بھی کراتے رہتے ہیں، اور شارٹ ویو خاص طور پر میڈیم ویو کی جو نشریات ہیں وہ کہیں پر بہت صاف سنائی دیتی ہیں لیکن کہیں پر آواز میں کچھ اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ فریکوینسیوں کا بھی مسئلہ ہے، اور جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے پہلے بھی آپ اس کا ذکر کر چکے ہیں اور سامعین کو یاد کرا چکے ہیں کہ بجلی کے آلات اور موبائل فون، انٹرنیٹ ڈیوائسز سے ریڈیو کو اگر دور رکھا جائے تو آواز کی کیفیت قدر بہتر ہو جاتی ہے۔ تو سامعین کے لیے بھی ایک اچھا پیغام ہے، اور سامعین اگر ریڈیو سے نشریات سن رہے ہیں تو انہیں ان باتوں کا لحاظ حتمی طور پر کرنا چاہیے. ہم جناب غلام نبی صاحب کے بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت خط ہمیں تحریر کیا. آئندہ بھی ہمیں ان کے خط کا انتظار رہے گا اور پابندی سے خط لکھنے کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے یاسین علی توری صاحب نے. وہ لکھتے ہیں, ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران کی نشریات بالکل صاف و شفاف سنائی دیتی تھی, لیکن ابھی کچھ دنوں سے نشریات کی آواز بہت ہی خراب ہے اور میں بہت ہی پریشان ہوں. دیگر دوستوں سے بھی معلوم کیا, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آواز کی کیفیت بہت خراب ہے. صرف انٹرنیٹ پر آواز صاف سنائی دے رہی ہے, ریڈیو پر آواز نہ ہونے کے برابر ہے. یہ میرا احتجاجی خط ہے, اس کو پروگرام بزم دوستہ میں ضرور شامل کیجیے گا.
جی جناب یاسین علی توری صاحب, آپ کا یہ خط کہ جو آپ نے تحریر کیا ہے, ہم نے اس کو پروگرام میں شامل کیا ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا کہ آواز کی کیفیت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے, تو ہم نے بھی آپ کی بات کو آگے اپنے فنی عملے تک پہنچایا تھا اور اس کے بعد کچھ قدر بہتر آواز ہوئی تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آواز کی کیفیت میں جو موسمی حالات کا بھی بڑا جو ہے وہ عمل دخل رہتا ہے, اور یہاں پر کچھ سامعین پیغامات بھی ارسال کرتے ہیں, جیسے شدید بارش ہو رہی ہے یا ہوا چل رہی ہے یا طوفانی جو ہے وہ ماحول ہے, تو اس کیفیت کے اندر آواز جو ہے وہ صاف سنائی نہیں دیتی. ریڈیو تہران کی ہی نہیں بلکہ دیگر جتنے بھی عالمی نشریاتی ادارے ہیں ان کے ریڈیو اسٹیشنز کی آواز بھی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور اس چیز کا ہمیں اندازہ ہے. لیکن عام حالات میں جب تمام چیزیں معمول کے مطابق ہوں اور ریڈیو کی آواز صحیح سنائی نہ دے, تو اس حوالے سے بہرحال پریشانی ہے, اور آپ نے اپنی پریشانی ہمیں ریکارڈ کروائی بھیجی, اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اگر کوئی فنی خرابی ہے تو اس کو دور کیا جائے, اور اگر معمول کا کوئی مسئلہ ہے تو یقینی طور پر اس کو بھی برطرف کیا جائے گا. انٹرنیٹ پر یقینی طور پر آواز صاف ستھری سنائی دیتی ہے, ریڈیو پر جو شور سنائی دیتا ہے انٹرنیٹ میں وہ شور بالکل سنائی نہیں دیتا, اور بہت سے لوگ جو ہیں ریڈیو کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے ہی سنتے ہیں. بہرحال اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی ہو رہی ہے یا ہوئی ہے تو ہم اس پر آپ سے معذرت چاہتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پریشانی کو کسی بھی طریقے سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی.
یاسین علی توری صاحب مزید لکھتے ہیں, آپ کی ویب سائٹ پر خبریں دیکھتا ہوں اور ریڈیو کے پروگرام سنتا ہوں, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ریڈیو کی نشریات ریڈیو پر ہی سنوں. آپ کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام ہمیں بہت ہی پسند ہیں, جبکہ یہاں ریڈیو تہران سننے والوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. آواز کے حوالے سے ضرور کچھ کریں.
جی جناب یاسین علی توری صاحب, ہم آپ کا شکریہ ادا کر چکے ہیں, اور آپ ان سامعین میں شامل ہیں کہ جو ریڈیو کو ریڈیو کے ذریعے ہی سننے کو ترجیح دیتے ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ریڈیو کی نشریات ریڈیو کے ذریعے ہی سنتی ہے. بہرحال یہ ایک اچھا عمل ہے, اور ریڈیو کو متعارف اور ریڈیو کی نشریات کو بحال کرنے کے حوالے سے جو ایک عالمی کمپین ہے اس کا ایک حصہ بنتے ہیں. اور ریڈیو ماضی نہیں بلکہ ریڈیو مستقبل ہے, اور یہ نعرہ بہت سے لسنرز کلب لگا رہے ہیں, اور جس میں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان بھی پیش ہے, اور انہوں نے اس حوالے سے بہت بڑی کمپین بھی چلائی تھی. اور یہ حقیقت ہے کہ ریڈیو ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے اطلاعات و معلومات کی فراہمی کا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمیں ارسال کیا. انشاءاللہ جو آپ نے اس خط میں آرائز پیش کیے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی.
حسین تقوی پروگرام کے اس حصے میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے لداخ سے محمد اصغر صاحب کا یہ خط شامل کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام سننے کی کوشش کرتا ہوں, ویسے میں خبروں اور سیاسی تبصروں کا شوقین ہوں. مجھے ریڈیو تہران کے سیاسی پروگرام بہت پسند ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ دیگر پروگرام بھی سننے کی کوشش کرتا ہوں جن میں اسلامی شخصیات, افکار و نظریات, گھر اور گھرانہ, دریچے, آج کا ایران, آس پاس وغیرہ شامل ہیں. آواز بھی قدرے بہتر ہے. لداخ میں ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. ہمیں ایران سے خاص لگاؤ ہے، اس کی ایک وجہ ایران کا باطل قوتوں کے مقابلے میں ڈٹا رہنا ہے۔
جی جناب محمد اصغر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے لیے یہ خط ارسال کیا۔ بہرحال جلدی جلدی نہیں، لیکن 4-6-8 مہینے میں آپ کا خط ہمیں موصول ہو جاتا ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے علاقے میں ریڈیو تہران کی مقبولیت کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ جو پروگرام آپ کو پسند آئے اس میں آپ نے افکار و نظریات، گھر و گھرانہ، دریچے آج کا ایران، آس پاس پروگراموں کا ذکر کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ ہمیشہ کی طرح آپ ریڈیو تہران کے پروگراموں کے قدردان رہے ہیں، اور ریڈیو کو سن کر اس کے حوالے سے اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ سحر اردو ٹی وی ہو یا ریڈیو تہران، پاکستان، ہندوستان بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں پسند کیے جاتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ہمارے ریڈیو اور ٹی وی کو اس کی خاص نشریات کی بنا پر بہت پسند کرتے ہیں، اور اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، اور ایران کے حوالے سے بھی آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے نیاز احمد سلیمی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، اس سے پہلے بھی خط ارسال کر چکا ہوں، جس کو آپ نے نہایت محبت کے ساتھ بزم دوستہ پروگرام میں شامل کیا۔ میرا تعلق سری نگر سے ہے، میں ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں۔ میرے تمام گھر والوں کو آپ کے پروگرام بہت پسند ہیں، خبروں کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام انداز جہاں، یادوں کے جھروکے، افکار و نظریات، دریچے، اسلام کی معرفت پروگرامز بھی میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ بزم دوستہ سامعین کے دل کی آواز ہے۔ میرا تعلق ایک این جی او سے ہے، اور ہم انسانی حقوق کے حوالے سے سرگرم رہتے ہیں۔ ہم نے دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانے کا عزم کر رکھا ہے۔ آج کل دنیا میں اسلاموفوبیا کا زور ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مسلمانوں کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور حال ہی میں کینیڈا میں پاکستانی نژاد کینیڈین شہری کے خاندان کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، اس نے دنیا کے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ سب کو سلام۔
جی جناب نیاز احمد سلیمی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ریڈیو تہران کے لیے پابندی کے ساتھ خط لکھ رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً آپ کے خطوط ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اور ہم بھی جس محبت سے آپ ہمیں یاد کرتے ہیں اسی محبت سے ہم آپ کے خطوط کا جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمیں خط لکھ رہے ہیں، ریڈیو کے پروگراموں کا ذکر کیا آپ نے، پسند فرمائے، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے لکھا کہ آپ کا تعلق ایک این جی او سے ہے جو انسانی حقوق کے حوالے سے کام کر رہی ہے اور سرگرم ہے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانا یقینی طور پر ایک بہت بڑا کام ہے، بہت عظیم عبادت ہے، اور خاص طور پر ایسے دور میں کہ جب دہشت گردی ہو، اسلام و فوبیا ہو، اسی طریقے سے مختلف انتہا پسند گروپس جو ہیں دنیا بھر میں جو ہے وہ تشدد کے راستے پر گامزن رہیں، تو ضرورت ہے کہ امن کے پیغام کو عام کیا جائے۔ آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا، واقعاً وہ دلوں کو ہلا دینے والا ہے، اور کینیڈا میں ایک پاکستانی نژاد کینیڈین شہری کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کے خاندان کے افراد کو جو ہے وہ ٹرک کے ذریعے کچل دیا گیا ہے، اس نے واقعاً ایک تشویش کی لہر دوڑا دی ہے، اور خود کینیڈین معاشرہ جو ہے اس قسم کے واقعات سے جو ہے وہ خوف زدہ ہے۔ بہرحال یہ دنیا کے تمام حکمرانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس تشدد کے راستے کو جتنا جلدی ہو سکے ختم کروائیں، اور امن و آشتی کے پیغام کو عام کریں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ محبت نامہ ارسال کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، پروگرام کا آغاز ہندوستان کے سابق صدر ابوالفاخر زین العابدین عبد الکلام کے اس کلام سے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ملک فساد اور بدعنوانی سے پاک ہو اور وہاں کی قوم حسین افکار سے سرشار ہو، تو میں دل کی گہرائی سے بات کہہ سکتا ہوں کہ ایسے معاشرے کو سنوارنے میں جو تین افراد بنیادی اور کلیدی کردار کے حامل ہوتے ہیں، وہ باپ، ماں اور استاد ہیں۔ آج کی دنیا میں ناقابل انکار اور تکلیف دہ حقائق میں سے ایک گھریلو تشدد ہے۔ ایسی دنیا میں جہاں گھر کے ماحول کو پناہ گاہ ہونا چاہیے تاکہ اس میں رہنے والے آرام و آسائش کے ساتھ رہ سکیں، اور گھر سے باہر کے ماحول میں جو ذہنی الجھن، تھکن اور رنج و تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں ان کو بھلا سکیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بہت سے لوگوں نے گھر کو ایک ایسے جہنم میں تبدیل کر دیا ہے کہ جس میں غیظ و غضب، تشدد اور کین و انتقام کے شعلے بھڑکتے ہیں، اور ہر لمحہ وہ شعلے مزید تیز ہوتے جاتے ہیں۔ گھریلو تشدد کسی خاص طبقے یا معاشرے سے مخصوص نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کے تمام ممالک اور مختلف سماجی طبقات اس مسئلے سے دست بغریبہ ہیں، اور آئے دن رونما ہونے والی اقتصادی و سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں کے باعث اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی بنا پر عالمی اعداد و شمار کے مطابق گھریلو تشدد کی نشانہ بننے والی تقریباً 90% خواتین ہیں اور تقریباً 10% مرد ہیں۔ اگر ہم جدید اور روایتی معاشروں اور روایت سے جدیدیت کی جانب حرکت کا تائرانہ موازنہ کریں، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ روایتی معاشروں کے درمیان تشدد زیادہ ہوتا آیا ہے، اور تشدد آمیز رویے کی توجیہ میں ثقافتی اجتماعی مسائل اور کبھی ان کو خفیہ رکھے جانے نے تشدد سے نمٹنے کو مزید دشوار بنا دیا ہے۔ ساتھ ہی اس کے برعکس کہ جو بات بعض لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ مغرب میں عورتوں پر قانون کے زیر حمایت ہونے کے سبب بہت کم تشدد ہوتا ہے، مغربی ملکوں میں شائع ہونے والے اعداد و شمار پر ایک اجمالی نظر ڈالنے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب میں بھی گھروں میں تشدد اور دفتروں اور کام کاج کی جگہوں پر جنسی اذائیں خواتین کی سلامتی کے لیے ٹھوس خطرہ ہیں۔ مثال طور پر فرانس کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ 2017 میں اس ملک میں 100 سے زیادہ عورتیں گھریلو تشدد کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ فرانس پولیس کی رپورٹ کے مطابق گھریلو تشدد کی بھینٹ چڑھنے والے 125 افراد میں سے 109 خواتین اپنے موجودہ شوہر یا سابق شوہر کے ہاتھوں ہلاک کی گئی ہیں، جبکہ اس تعداد میں سے 16 مرد بھی گھریلو تشدد کی بھینٹ چڑھے ہیں۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ گھرانہ خواتین کے خلاف تشدد کے آغاز کی پہلی جگہ ہے۔ گھریلو تشدد جسمانی، جنسی، نفسیاتی اور جذباتی ہو سکتا ہے، جو عام طور پر تمام سماجی طبقات، مختلف عمر کے گروہوں اور نسل و جنس کے ساتھ حتیٰ معذوریت کے باوجود انجام پاتا ہے۔ بچے بھی، خواہ وہ کم مدت میں ہو یا طولانی مدت میں، گھریلو تشدد سے منفی اثرات قبول کرنے سے محفوظ نہیں ہیں۔ جو لوگ تشدد کرتے ہیں وہ اپنے بچپن میں یا تو تشدد کی بھیڑ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر اس کا مشاہدہ کیے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے گھریلو تشدد کا ایک فرد پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور گھرانہ تشکیل دیتا ہے، تو وہ بھی گھرانے کے اختلافات اور کشیدگیوں سے متاثر ہو کر ویسا ہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ماہر سماجیات تشدد کے دائرے کا نام دیتے ہیں۔ 80% مجرمین ایسے ہوتے ہیں جو پرتشدد ماحول میں بڑے ہوتے ہیں۔ وہ جوان جو گھریلو تشدد کے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں، ان میں سے 70% جوان دوسروں سے زیادہ اپنی بیویوں کو زد و کوب کرتے ہیں۔ محمد عبدہو کہتے ہیں، جان لو وہ مرد کو جو اپنی بیویوں پر گھر میں ظلم کرتے ہیں تاکہ وہ گھر پر اپنی حکمرانی چلائیں تو بلا شبہ وہ دوسروں کے لیے غلام کی تربیت کریں گے۔ اس سلسلے میں غم انگیز نقطہ ان خواتین کی جانب سے جسمانی و نفسیاتی رنج و آلام برداشت کرنا ہے کہ جو نہیں چاہتی کہ ان کی زندگی کا شیرازہ بکھر جائے۔ ان عورتوں میں سے بعض کی مشترکہ زندگی میں تشدد کی اصطلاح ایک ثابت اصل اور بنیاد بن گئی ہے، اور گویا ان کی خاموشی روا رکھے جانے والے پرتشدد رویوں کی تقویت کی عامل ہے۔ بہت سے ملکوں میں عورتوں کے حقوق کے دفاع اور تشدد سے پرہیز کے لیے کچھ قوانین وضع کیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں بھی قانون کو دیگر تمام سماجی شعبوں کی مانند افراد کے حقوق کا دفاع کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ جب یہ قوانین ایک گھر کے دروازے تک پہنچے تو وہاں ٹھہر جائے، یہاں تک کہ بہت سے مواقع پر اس گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹا نہیں سکتا کہ جس گھر میں عورت تشدد کی بھینٹ چڑھ رہی ہے۔ قانون داں ڈاکٹر محمد علی نجفی توانا کہتے ہیں کہ بہت سے موارد میں قانون عورت اور مرد کے درمیان کسی فرق کا قائل نہیں ہے، اور اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے تو اسے اتنا ہی قانون کا جواب دہ ہونا چاہیے کہ جتنا وہ ایک مرد کو تھپڑ مارنے پر جواب دہ ہے۔ لیکن خاندان کے تحفظات اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ عورت اس طرح کا مطالبہ قانون سے اپنے شوہر کے لیے نہیں کر سکتی۔ درحقیقت اس سلسلے میں ثقافتی مسائل زیادہ ہیں، اور بہت سی خواتین شکایت کے بعد پیش آنے والے واقعات سے خوف اور ڈر کے پیش نظر شکایت نہ کرنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ واضح ہے کہ عورتیں معاشرے کے نصف دیگر افراد کی پرورش اور تربیت کرنے والے کی حیثیت سے گھر اور معاشرے کے کشیدہ اور پر اضطراب ماحول میں اچھی طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتیں۔ تشدد اور بد اخلاقی کے باعث بہت سی برائیاں اور نفسیاتی مسائل وجود میں آتے ہیں، اور انسان کی نفسیاتی سلامتی اور خود اعتمادی میں کمی آتی ہے۔ اسی سبب سے تشدد کی بھینٹ چڑھنے والے افراد رفتہ رفتہ معاشرے اور افراد سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، سب کو یکساں پیدا کیا ہے، اور خلقت کے اعتبار سے سب ایک جیسے ہیں، اور کسی کو بھی دوسرے کا حق پامال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور ہر قسم کے تشدد سے منع کیا ہے۔ خداوند عالم نے میاں اور بیوی کے حسن سلوک اور حسن معاشرت کے تعلق سے بعض آیات میں صراحتاً مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، عورتیں تمہارے گھروں میں ایک لطیف و نرم پھول کی مانند ہیں کہ جن کے ساتھ تمہیں انتہائی نرمی اور دقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ درحقیقت اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر میاں اور بیوی کے درمیان شادی کا سبب کچھ ثابت اور مشترکہ حقوق وجود میں آتے ہیں، اور زوجیت کے حقوق یک طرفہ نہیں ہیں۔ میاں اور بیوی میں سے ہر ایک کے مخصوص فرائض اور حقوق کے علاوہ کچھ مشترکہ فرائض اور ذمہ داریاں بھی ان کے کاندھوں پر عائد ہوتی ہیں، کہ جن میں سے اہم ترین میاں اور بیوی کا ایک دوسرے کی بنسبت خوش اخلاق ہونا ہے، تاکہ دونوں ایک دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں زندگی گزار سکیں۔ اسی سلسلے میں رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ گھرانے کے ماحول میں خداوند عالم میاں اور بیوی کے درمیان جو فطری رابطہ پیدا کرتا ہے وہ عشق و مہربانی کا رابطہ ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے مودتوں و رحمہ۔ لیکن اگر اس رابطے میں تغیر پیدا ہو جائے، اور مرد کے اندر گھرانے کے افراد پر اپنی حکمرانی کا احساس پیدا ہو جائے، اور عورت کو ایک لونڈی اور کنیز کی حیثیت سے دیکھا جانے لگے، تو یہ ظلم ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مرد اپنی عورتوں پر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ گھرانے کے باہر کے ماحول میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر عورت کو درس پڑھنے، کام کرنے یا پیسہ کمانے اور آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے امن اور تحفظ کا احساس نہ ہو تو یہ ظلم اور ستم ہے، اور جو کوئی بھی اس ظلم کا باعث بنے تو قانون اور اسلامی معاشرے کو اس سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ اسلام میں گھرانے کے ماحول میں عورت اور مرد کو ایک چکی کے دو پاٹوں، ایک انسان کے چہرے کی دو آنکھوں، زندگی کے محاذ جنگ کے دو سپاہیوں اور ایک دکان کے دو شراکت داروں کے مانند قرار دیتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنی خاص فطرت، خصوصیات اور خصلتوں کا حامل ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ دونوں اسلام کے معین کردہ اصول و قوانین کی بنیاد پر زندگی گزاریں تو ایسا گھرانہ پائیدار، مہربان، بابرکت اور فوائد سے سرشار ہوگا۔ پروگرام کا اختتام ہم گھرانے میں امام حسین علیہ السلام کے بہترین طرز سلوک سے کرنے جا رہے ہیں۔ اہل بیت پیغمبر صلوات اللہ علیہ اجمعین کی سیرت میں میاں اور بیوی کے درمیان جو جذباتی تعلقات ہونے چاہیے اس کے تعلق سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں۔ منابع و مآخذ میں ذکر ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی زوجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اپنی زوجہ جناب رباب کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اور ان کے لیے آپ نے ایک شعر بھی کہا ہے جس کا مطلب یہ ہے، تمہاری جان کی قسم مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہوں، میں ان دونوں کو چاہتا ہوں اور ان کو اپنا پورا مال بخشتا ہوں، اور اس سلسلے میں کسی کو میری ملامت نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ اگر کوئی اس بارے میں اعتراض کرے تو میں اس کی بات مرتے دم تک نہیں مانوں گا۔ جابر بن عبداللہ انصاری حضرت امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک دن کچھ لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حیرت کے ساتھ امام کے گھر میں انہوں نے اچھی اور خوبصورت قالین اور گاؤ تکیے دیکھے تو کہنے لگے، اے فرزند رسول، آپ کے گھر میں ہم لوگ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جن کو ہم سب مناسب نہیں سمجھتے۔ امام نے فرمایا، شادی کے بعد ہم بیویوں کے مہر ادا کرتے ہیں تاکہ وہ جو کچھ اپنے لیے چاہیں اپنی مرضی سے خرید سکیں، اور یہاں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ ہمارا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو سونے اور چاندی کے زیورات سے نوازا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیویاں اور بیٹیاں خود کو ان زیورات سے آراستہ کریں۔ سامنے سے کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔